الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدين قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا، آج انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب الدعائے عند الریح، یعنی اگر ہوا تیز چلے تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک من خیر ما ارسلت به، اے اللہ یہ ہوا جن بھلائیوں کو لے کر بھیجی گئی ہے، جس خیر کو لے کر بھیجی گئی ہے، میں اس خیر اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من شر ما ارسلت به، اور یہ ہوا جس برائی اور شر کو لے کر بھیجی گئی ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ دونوں پہلو ہیں اس چلنے والی ہوا میں، بھلائی کا بھی ہے اور برائی کا بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خیر کا سوال کیا، اللہ سے مانگی اور اس کے شر سے پناہ چاہی. ویسے جو مخلوقات ہیں ان میں تقریباً عموماً اسی طرح دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں، اور وہ تمام مخلوقات جن سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو، یا تو استعمال کی شکل میں جیسے لباس ہے اور سواری کا جانور ہے، مکان ہے، بیوی ہے اور اس طرح دوسرے، تو وہاں پر بھی اسی نوع کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز جو بنائی گئی ہے اس میں چونکہ دونوں پہلو ہیں، اس سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور نقصان بھی، خیر بھی پہنچ سکتی ہے شر بھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے امت کو یہ طریقہ بتلایا کہ جب بھی اس طرح کی کسی چیز سے واسطہ پڑے یا استعمال کی نوبت آوے تو اس صورت میں آپ اس کی خیر کا اللہ سے سوال کیجئے اور اس کے شر سے پناہ چاہیے. یہاں ہوا کے معاملے میں بھی اور چلنے والی ہوا دونوں پہلو لے کر آ سکتی. حدثنا احمد بن ابی بکر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لاقهن لاقيما. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں بھی عمل بتلایا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ اس ہوا کو بارش برسانے والے بادلوں کو اٹھا کر لانے والی بنا اور بانج بے فائدہ نہ بنا. اللہ تبارک تعالیٰ بادلوں کو ہوا کے ذریعے سے چلاتے ہیں. یہ بادل جو ہوتے ہیں کبھی تو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے کارآمد مفید اور مثمر ہوا کرتے ہیں اور کبھی خالی ہوتے ہیں. قحط سالی کے زمانے میں بھی بارش کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بادل تو ہوتے ہی اٹھتے ہی ہیں لیکن بارش برستی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یہاں دعا میں فرمان لاقہ لاقہ وہ اٹھنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو, بچے والی حاملہ اٹھنی کو کہتے ہیں اور عقیم کہتے ہیں بانج کو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا جو آئی ہے ہمیں فائدہ پہنچا کر کے جائے, ایسے بادلوں کو لاوے جو پانی برسانے والے ہوں, خالی بادلوں کو نہ لاوے. باب لا تصب الريح. اب یہاں ایسی جو ہوا چلتی ہے اس سلسلے میں ادب سکھلایا جا رہا ہے. بعض لوگ ایسے موقع پر وہ جو ہوا چلتی ہے یا اس طرح کی چیزیں آندھی وغیرہ اسی کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر کس ادب کا لحاظ کرنا چاہیے وہ بتلاتے ہیں. حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا اسباط عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا تسب الريح. حضرت ابي بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہوا جب چلے تو اس کو برا بھلا مت کہو, اس کو گالی مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا تو مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے. تو نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی اس کو برا بھلا کہے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا. اس لیے اور وہ تو یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ بہت بری چیز ہوگی. یا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ چیز اگر لعنت کی حقدار نہ ہو تو وہ پھر لعنت اسی کی طرف لوٹ کر کے آتی ہے, دونوں صورتوں میں اس کا نقصان. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا مَا تَكْرَهُونَ. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہوا کی طرف سے تم کو کوئی ایسی چیز نظر آوے اور ہوا کی طرف سے تم کو ایسا سابقہ پڑے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے, مطلب یہ ہے کہ کوئی نقصان پہنچے یا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم انا نسلوک خیر ہذہ الریح و خیر ما فیہا. اے اللہ اس ہوا کی بھلائی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے. بعض مرتبہ ہوا کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ, اور یہ ہوا جس خیر کو لے کر کے بھیجی گئی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ, اور میں تجھ سے اس ہوا کی برائی شر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی برائی, اتنا ہوا بادل کو لے کر کے آئی ہے تو یا اور کوئی چیز, اور جس چیز کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ چاہے. حدثنا مسدد عن یحیی عن الاوزاعی قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه انهم يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الريح من روح الله تاتي بالرحمه والعذاب فلا تسبوها ولكن صلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں یہ ہے دوسری روایت میں جہاں تفصیل سے ہے کہ ایک مرتبہ ہوا چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی اس سلسلے میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد یا ہدایت معلوم ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے پیچھے, کسی نے ان کو بتلایا کہ امیر المومنین یہ پوچھ رہے ہیں, تو وہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا اس سلسلے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ الریح من اللہ, اللہ کی بھیجی ہوئی ہے ہوا, رحمت اور عذاب دونوں چیزیں لے کر کے آتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصیر تو بالصبا وہلکت آدم بالدبور, کہ مجھے میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی پروا ہوا سے, پورب کی طرف سے چلنے والی جو ہوا صبح کو ہوتی ہے صبا کہتے ہیں, اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا پچھوا ہوا سے. تو مطلب یہ ہے یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, اللہ اس کو جس چیز کے لیے معمور کرے اس کے مطابق وہ اپنا اثر دکھلاتی ہے. کسی کے حق میں جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے, کسی کے حق میں عذاب. وہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئی تھی, جس سے آپ کی مدد کی گئی غزوہ خندق کے موقع پر, دشمنوں کے حق میں وہی عذاب بن گئی تھی. برسلنا علیہ ریحاً وجنوداً لم تروها فلا تسبوها. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا کو برا بلا مت کہو, ولیکن صلوا اللہ من خیرها, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو. وتعوذوا باللہ من شرها, اور اس کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ چاہو. یہ ایک اصول ہی ہے ہر چیز کے سلسلے میں. آدمی کا مزاج اور اس کی طبیعت کبھی جو ہے چیزوں کو دیکھتی ہے تو بھائی اس سے مجھے نقصان پہنچا تو اسی کے پیچھے وہ پڑ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حکام کی طرف سے اگر تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو تو ان کو برا بلا مت کہو, ان کے دل تو میرے ہاتھ میں ہیں, میں جس طرح چاہتا ہوں اس کو پھیرتا ہوں. اس لیے حقیقت تو یہ ہے یہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی گلستان کے اندر, گر گزندت رسد ذخل کا مرنج کہ نہ راحت رسد ذخل کا نہ رنج, کہ مخلوق کی طرف سے اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو رنجیدہ اور دکھی مت ہونا, کہ مخلوق کی طرف سے نہ تو راحت اور آرام پہنچتا ہے نہ تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے. از خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دلے ہر دو بدستے ہوست. آپ کا کوئی دشمن ہے یا دوست, اگر وہ آپ کی مخالفت پر اتر آیا, کبھی دوست بھی مخالفت پر اتر آتا ہے, بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے. ابھی گزشتہ آپ کے ایک باپ کا فون آیا, میرا بیٹا میرا مخالف بن جائے, میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, میرا دشمن بنا ہوا ہے. تو یہ دوست ہو یا دشمن ہو, اگر اس کی طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھو, اس لیے کہ دونوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. گھر سے تیر از کمان ہم ہی گزرت, از کمان دار بینا دہل خرد, کہ تیر کمان میں سے نکلتا ہے, دیکھنے والی آنکھیں تو یہی دیکھ رہی ہے کہ تیر کمان میں سے آئے, لیکن سمجھدار کبھی بھی اس کمان کے پیچھے پڑتے نہیں. وہ کمان جس کے ہاتھ میں ہے اس کہ بھائی وہ جانتا ہے کہ اس نے چلایا ہے, کمان نے نہیں چلایا. تو حقیقت تو یہ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہے. اس لیے اسی طرح ایسے موقع پر آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے خیر کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی دعا یہی طریقہ امت کو سکھلایا ہے. باب الدعاء عند السوائق. کڑک اور گرج کے موقع پر کیا دعا کی جائے؟ سائقہ وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے بادلوں سے اور ساتھ میں بجلی بھی کونتی ہے، تو وہ حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الحجاج وقال حدثني ابو مطر انه سمع سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصاعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور کڑک کی آواز سنتے تھے، گرج جس میں خالی آواز ہو، بجلی کی چمک نہ ہو، رعد اس کو کہتے ہیں، اور سائقہ اس میں آواز کے ساتھ کڑک بجلی بھی کونے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے، آواز دونوں میں ہوتی. تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کی آواز کو سنتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بصاعق، کہ اللہ یہ اس غرض بادل کی اس غرض کے ذریعے سے ہمیں تو ہلاک نہ کیجیے. بعض روایتوں میں بصاعق کے بجائے بے غضب کا، تو اپنے غضب اور ناراضگی کی وجہ سے ہم کو ہلاک مت کرنا. بلا تو ہلکنا بھی عذاب ہے اور ہم کو اپنے عذاب سے ہلاک مت کیجیے. وعافنا قبل ذلک اور اس سے پہلے جو ہے ہم کو عافیت عطا فرما دیجیے، مطلب یہ ہے کہ ہم سلامت رکھیے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. باب اذا سمع الرعد، یہاں پر بھی وہی گرج بادلوں کی جو ہو اس پر کیا پڑھنا چاہیے. حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني إكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنهم كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی وہ جب گرج کی آواز سنتے تھے تو اس وقت یہ پڑھتے تھے سبحان الذی سبح تعالی، کہ وہ ذات پاک ہے جس کی تم نے تسبیح پڑھی. قرآن میں ہے نا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ جو بادلوں کی گرج اور کڑک ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑتی ہے. اب یہ گرج کیسے تسبیح پڑتی ہے؟ رات گرج ہی کو کہتے ہیں. تو دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ بھائی اگر اس سے یہ گرج کی مراد لی جائے آواز، تو چونکہ قرآن پاک ہی میں ہے وہی من شئین اللہ یسبح بحمدی ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، یہ جتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان میں سب ہی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح پڑتی ہیں. اب تم نہ سمجھو وہ بات دوسری ہے، یا تو حقیقت مراد ہے، یا جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رعد، یہ جو قرآن میں لفظ ہے رعد آیا یسبح الرعد بحمدی، جیسا کہ آگے اس کے اندر اسی میں ابن عباس آگے فرماتے ہیں قال، آگے پھر یہ کہہ کر ابن عباس نے یہ فرمایا کہ ان الرعد ملک ینعق بالغیث کما ینعق الراعی بغنمہ، کہ یہ رعد جو ہے نا یہ فرشتہ ہے جو وہ بادل کو اور بارش کو چلاتا ہے، ہکالتا ہے، جیسے کہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہکالتا ہے، آواز دیتا ہے کو جھڑکنے کے لیے اور اس کی آواز سن کر بکریاں بھاگتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ رعد ایک فرشتہ ہے جو اس طرح چلاتا ہے، ہکالتا ہے بادلوں کو، اس کی یہ آواز کی یہ ہے، یہ تسبیح پڑتی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وانه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ثم يقول ان هذا لوعيد شديد لاهل الارض. کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گرج بادلوں کی گرج کی آواز کو سنتے تھے تو اگر بات چیت کرتے ہوتے تو بات چیت بند کرتے تھے اور یہ پڑھنے لگتے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات کہ یہ گرج اور یہ رات جو ہے اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے اس کے ڈر سے اور پھر فرماتے ہیں ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض کہ گویا اس کے اندر یعنی اس آیت میں زمین والوں کے لیے بڑی جو ہے سخت دھمکی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی مخلوق وہ اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح پڑھتی ہے تو زمین والوں کو تو پھر بطریقہ اولا اللہ کی تسبیح اور اس کی ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. باب من سأل اللہ العافیت. عافیت دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کے لیے سلامتی کے لیے بولا جاتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سوید بن حجیر قال سمیت سلیم بن عامر عن اوسط بن اسماعیل قال سمیت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اول مقامی هذا ثم بكى ابو بكر ثم قال عليكم بالصدق فانه مع البر وهما في الجنه واياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار وصلوا الله المعافات فانه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافات فلا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. یا اسد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سال میں کسی جگہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ جملہ فرما کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں اور فراق میں روئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ علیکم بالصدق کہ تم سچائی کو لازم پکڑو اس لیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہے. یعنی جو آدمی سچائی کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی راہ پر چلائیں گے. وہما فی الجنت اور یہ دونوں چیزیں جنت میں پہنچانے والی ہیں. دیکھیے یہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ نیکی کی راہ پر چلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بہت سہل نسخہ بتلا دیا کہ آدمی سچ بولنے کا اہتمام کر لے. سچائی کا اہتمام کرے گا اس کی برکت سے نیکی کی راہ اس کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اختیار کیا. جب آج روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ بہت ساری برائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہوں, چوری کرتا ہوں, زنا کا ارتکاب ہے, شراب جھوٹ بھی بولتا ہوں, کوئی ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ کو چھوڑ دو سچ بولنا لازم پکڑ لو. اب جب چوری کا ارادہ ہوا تو خیال آیا جب چوری کے بعد پوچھا جائے گا تم نے چوری کی میں اقرار کروں گا تو ہاتھ کٹے گا, زنا میں بھی اسی طرح شراب نوشی, تو وہ سارے سچائی جو ہے وہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن گئی. ویاکم الکذب اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اس لیے کہ وہ جو ہے بدکاری اور گناہوں کے ساتھ ہے, نافرمانی کے ساتھ, اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے. وہ جھوٹ کا قدرتی اثر یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. وصل اللہ المعافات اور اللہ تعالی سے عافیت طلب کرو. یعنی آدمی دنیا کے اندر پریشانیوں سے, بیماریوں سے, آفات اور بلیات سے محفوظ رہے اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے محفوظ رہے, تو دونوں چیزیں گویا کامیابی کی ہیں. اس لیے کہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی. ولا تقاطعوا اور قطع رحمی نہ کرو آپس میں, رشتہ داری کے حقوق کو ضائع مت کرو یا آپس کے تعلقات کو توڑو مت. بلا تدابرو, ایک دوسرے کو پشت نہ دکھاؤ. اس لیے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان تعلقات ٹوٹتے ہیں تو وہ آئے گا تو یہ منہ کر لے گا اور دوسرا دوسری طرف منہ کر لے گا. بلا تحاسدو, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو. بلا تباغضو, ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت نہ رکھو. وکونو عباد اللہ اخوان, اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن الجریری عن ابی الورد عن اللجلاج عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل یقول اللهم انی اسالک تمام النعمت. قال هل تدری ما تمام النعمت؟ قال تمام النعمت دخول الجنت والفوز من النار. ثم مر علی رجل یقول انی اسالک الصبر قال قد سالت ربک البلاء فصلوا العافیہ. ومر علی رجل یقول یا ذا الجلال والاکرام قال صل. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا. وہ اپنی دعا میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا, اللہم انی اسالک تمام النعمت, اے اللہ نعمت کا درجہ کمال تک پہنچنا میں تجھ سے مانگتا ہوں, یعنی نعمتیں درجہ کمال تک پہنچا دے, اس کو تمام کر دے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے, جیسے کہ یہاں قال هل تدری ما تمام النعمہ, کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نعمت کا درجہ کمال تک پہنچنا کیا ہے. تو دوسری روایتوں میں ہے کہ اس نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے دعا کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر خیر کی امید رکھتا ہوں, باقی تمام النعمت کا مفہوم کیا ہے وہ میں حقیقت میں سمجھتا نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام النعمت دخول الجنہ, نعمت کا درجہ کمال تک پہنچنا یہ کیا ہے, جنت میں داخل ہو جانا, والفوز من النار, اور جہنم سے بچ جانا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ثم مر علی رجل, اس کے بعد پھر ایک اور آدمی کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسالک الصبر, کہ اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے آزمائش کا سوال کیا, عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے. یعنی مطلب یہ کہ صبر کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے گی جب آدمی آزمائش میں مبتلا ہو, جب تم صبر مانگ رہے ہو ظاہر ہے پہلے آزمائش ہوگی پھر صبر کی ضرورت پیش آئے گی. یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں. دیکھو ایک تو یہ ہے حدیث روایتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز جو اس کو مصیبت میں ڈالنے کا اور پڑھنے کا ذریعہ ہو اس کا سوال نہ کرے, لیکن اگر آ جائے تو پھر ہمت سے کام لے. بیماری مانگے نہیں لیکن آ گئی تو صبر سے کام لے. حدیث میں آتا ہے لا تتمنى لقاء العدو, کہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے مدبر ہو جائے ایسی تمنا مت کرو, لیکن یہ کہ اگر ہو گئی تو پھر پیچھے ہٹنے کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. یہ عام گویا انداز ہے. تو اس نے صبر مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا سوال کیا, عافیت مانگو. ومر علی رجل, بس یہاں عافیت مانگنے کا نبی ہے کہ بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عافیت کا سوال نبی کریم جیسے علامہ ابن جزری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بطریق تواتر یعنی لفظاً اور معنی تقریباً 20 طرق سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, وہ درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے یہ روایت. تو ومر علی رجل یقول یا ذا الجلال والاکرام, ایک آدمی کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, وہ اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل, مانگو تمہاری دعا قبول ہو. تو ان الفاظ کے ساتھ دعا شروع کر کے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. حدثنا فروۃ قال حدثنا عبیدۃ عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے کہ میں وہ اللہ سے مانگتا رہوں. فقال یا عباس صل اللہ العافیہ, کہ عباس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا الام سن الب, چچا جو ہوتا ہے وہ باپی کا ایک حصہ ہے, اسی کی قائم مقام ہے. تو آپ کے چچا آپ سے پوچھ رہے ہیں جو باپ کا کے قائم مقام سمجھے جا سکتے ہیں, اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلا رہے ہیں. ثم مکثت قلیلا, پھر حضرت عباس فرماتے ہیں کچھ دن میں ٹھہر گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ثم جیتو, پھر حاضر ہوا. فقلت علمنی شیئا اسأل اللہ به یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے, کوئی چیز سکھلائیے جو میں اللہ سے مانگوں. فقال یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. انہوں نے فرمایا یا عباس, یا اللہ کے رسول کے چچا, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی سے عافیت مانگ. بس ایک آدمی کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ ایک سال یا دو سال کے لیے وہ اپنی گاڑی فور ویل استعمال کے لیے دے گا اور بدلے میں اس کو 400,000 دینے کے ہیں. پھر ایک سال یا دو سال بعد گاڑی اس کو واپس کرنی ہے اور وہ ہمارے پورے 400,000 واپس کر دے گا, تو کیا یہ معاملہ شرم صحیح ہے؟ اب یہ جو 400,000 دیے جا رہے ہیں اگر اس کو قرض کے طور پر دیے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ گاڑی استعمال کے لیے دے رہا ہے تو یہ تو سود ہے, اور اگر کرائے کا معاملہ ہے تو بات طے کر دی جائے. کرائے کی جو شرطیں ہیں کہ بھائی 4 سال کے لیے تمہاری گاڑی میں کرائے پر لیتا ہوں اور اس کرائے کے طور پر یہ جو ہے یہ رقم تم کو دی جا رہی ہے, تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اس صورت میں واپس نہیں ملیں گے پیسے. اگر ایک عورت نے ماسک نہیں دیوس ہوا ایک جو وقت خون جو پچی بے دیوس سوجی کہیں نہ جو, تو آ عورت نے ہیجنا احکام جاری تھی. اب اس کے بعد بھی آیا کہ نہیں یہ معلوم کر لیں, 2 دنوں تک تو نظر, لیکن اس کے بعد کے دنوں میں آیا یا نہیں. کئی دنوں سے مجھ کو چکر آتے ہیں, دعا فرمائے اکر کی طبیعت درست ہو جائے, اکر بندہ اللہ تعالیٰ شفا دے. کمپیوٹر پر گیم کھیلنا کیسا ہے, کبھی اس گیم میں تصویریں بھی ہے درست نہیں ہے, اور گیم کھیلنے کا خاص مشین لے کر کرائے سے دینا اس کاروبار کا کیا ہوگا ممنوع ہے. حضرت مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی نے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں اس کو پوچھا گیا, اس نے منع لکھا ہے. میرے والے موبائل کو خریدنا, کیمرے والے موبائل کو خریدنا جائز ہے, تو اگر وہ غلط استعمال نہیں کرے گا یا کسی غلط ہاتھ میں نہیں پہنچے گا اور وہ خود جو ہے کسی جاندار کی تصویر لے گا نہیں, تو گنجائش ہے, ورنہ تو نہیں. چار رکعت نفل نماز میں صلاۃ الشکر اور صلاۃ التسبیح کی ایک ساتھ میں نیت کر سکتے ہیں. اب یہ صلاۃ التسبیح ایک مستقل نماز ہے جو خاص گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں سماج میں شادی کے موقع پر دلہا کے ساتھ انور جو دلہے کو میاں بیوی کے پہلی شب کے بارے میں سمجھاتا ہے, اس کو ضروری سمجھ کے ایک آدمی مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے رہبری فرمان. اگر وہ دلہا ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو شرعی حدود میں رہ کر اگر کوئی چیز بتائی جائے گنجائش, ورنہ بس اور وہ کیا سکھاتا ہے وہ بتایا جائے تو پھر ہم بتائیں گے. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے وہاں الگ سے پوچھو، یہ مجمع میں پوچھنے کا نہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحان الله الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله لقد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا للقوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنيه والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك وحرما لاعدائك، نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزكنا بالجن واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والارقام والغنى. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقلب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ہمارے والدین اہل عیال بھائی بہن عیدا اور اقارب اساتذہ اور مشائخ دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو دعا توقع رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مقصد تمام. اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے غائب پوشیدہ یہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیاحت کو حسنات کی مبدل فرما. اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق کو مدین فرما. اللہ دوام ذکر و دوام اطاعت میں ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی بنیاد ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا. اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالامال فرما، برے اخلاق برے کردار رفتار برے عادات و اصفاد کی صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو تو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک دلوں کا سرور، ہمارے لیے سطح جائیا اور ہماری زندگیوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ جس بچے نے اس کے فراہم کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو پرانے الفاظ سے مزین فرمایا ہے، پرانی علوم و معارف سے مالا مال فرما، پرانے اعمال صالحہ کا اہتمام فرما، پرانے اخلاق فاضلہ سے اس کو مزین فرما. اے اللہ جس نے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اہل خاندان اس کے اساتذہ اور مربیوں کے حق میں پورا فرما. اللہ دین اور وعد کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو اے اللہ ان سے قرآن میں لگا رکھا ہے، ان سب کے لیے ان سے قرآن کو آسان فرما اور ان سب کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا. ہماری نئی کی آنکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی فرما. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں پیدائی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اہل بند میں محفوظوں کو رہائی فرما، مقدمات میں معمولوں کو بڑی فرما. اے اللہ جو مصیبت کا مددگار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے بند فلسطینی عراقی بھائی جو مظلومیت کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی خلاصی فرما دے، تاریخ کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی نصرت کا معاملہ فرما. اے اللہ میرے پاس سلام کا عمر کی جہاں کہیں بھی ہو اس کی امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و دراز و کاروبار شہر کی اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمانا، بڑا شرور اور برائی بنا چاہیے اس نے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمانا، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز گزارش فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، متوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم.